یعنی محترم، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مبارک اور عظیم ترین مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اس کا بیشتر حصہ وہ گزر بھی چکا ہے اور تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے. یہ تھوڑا حصہ اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اپنے برکات اور ثمرات کے اعتبار سے، فائدہ اٹھانے والوں کے لیے موقع کے اعتبار سے یہ بھی بہت بڑا حصہ بھی رہ گیا. جو گزر گیا وہ بھی بہت گزرا، جو باقی ہے قدر کرنے والے کے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ اگر ہم اس کے شب و روز کو سمجھیں اور اس کی جو قدر کرنی چاہیے، ہر چیز کی قدر اس کی نوعیت کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی راتوں کی اور اس کے دنوں کی، تو یہ عشر اخیرہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ بنایا ہے. کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کی گویا ٹریننگ کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کا نظام لگایا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی استعداد روزوں کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. اور ویسے روزہ اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے، جو عبادتیں اصلی ہیں وہ اپنی ذات میں مطلوب ہیں، اور جو عبادتوں کے علاوہ دوسرا نظام ہوتا ہے وہ بالغیر مطلوب ہوتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن کو ہم اسلام میں عبادات کہتے ہیں، وہ تو مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، وہ عبادت ہے اپنی ذات میں. کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، اپنی حاجتیں، ضرورتیں، یہ اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے تو عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے اور عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی جاب کر رہا ہو اور درمیان میں جو لنچ اوور آتا ہے اور اس کو واش روم جانا پڑتا ہے، طہارت خانے کو جانا پڑتا ہے، تو طہارت کے لیے جو آدمی وقت اپنا نکالتا ہے اور کھانے کے لیے جو وقت نکالتا ہے وہ ایز اے جاب شمار کیا جاتا ہے، جاب میں شمار ہوتا ہے، اس کی اس کو تنخواہ ملتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے تابع. اسی طریقے پر جو عبادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آدمی اپنی ضرورتوں کو شرع کے موافق انجام دیتا ہے تو وہ عبادت کا حکم لے لیتی ہے اور عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں. تو اس میں روزہ بھی ہے. کام اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، چار رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو روزے کے ساتھ موصوف فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، اور تقویٰ والوں کے لیے ہی یہ کتاب نصاب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو تقویٰ اختیار کریں گے انہیں کے لیے. اور تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، اور روزے سے اصل میں انسان کے جذبات پر کنٹرول پیدا ہوتا ہے. جب تک آدمی صبر نہیں سیکھتا، برداشت نہیں سیکھتا، تو اس کے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا. جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، کھانے پینے کے نظام، وہ نظام قابو میں آیا، شہوت والا نظام یہ قابو میں آیا. اس لیے ہم تعالیٰ شانہ نے نفس کو کنٹرول کرنے کا راستہ بھی مقرر فرمایا اور شیطانوں کو بھی بند فرما دیا. ایک طرف شیطان بند کیے گئے، ایک طرف نفس پر قابو پانے کا راستہ دیا گیا، مزاج میں صبر اور تحمل آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شاہ الصبر و صبر ثواب الجنہ، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. جس قوم میں برداشت آ گئی اس قوم کو قرآن پاک پر عمل کرنا آتا ہے، اور جس قوم میں برداشت نہیں آئی وہ قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتی، اور جس کو برداشت کرنا نہیں آیا، صبر کرنا نہیں آیا، نہ وہ قرآن پر عمل کر سکتا، نہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو اقوام عالم کی ہدایت کے لیے یا مقتدائیت کے لیے قبول فرماتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کب اقتدار دیا اور کب ان کو پوری اس زمانے پر غالب کیا اس زمانے کے لوگوں پر, اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وجعلنا ہم امتی یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, ہم نے ان کو امام بنایا, مقتدا بنایا, وہ ہمارے علم کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے, لیکن یہ اس وقت ہوا جب ان میں صبر آ گیا اور وہ ہماری نشانیوں پر ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے. تو صبر کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدائیت بھی دیتے ہیں, اور صبر کے ذریعے سے آدمی کو دین پر چلنے کی استعداد دیتے ہیں, اور صبر پیدا ہوتا ہے اس مبارک مہینے کے ذریعے سے, جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شاہ الصبر والصبر ثواب الجنہ وشاہ المواقع وشاہ یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ غمخاری کا مہینہ ہے, یہ مومن کی روزی کے بڑھائے جانے کا مہینہ ہے. ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے کہنے لگے کہ وہ تم لوگوں کے کھانے پینے کا مہینہ کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نہیں کھانے پینے کا مہینہ ہے, تمہارے وہ غلط ہے, وہ تو کھانے پینے کا مہینہ ہے تمہارے. تو یہ وہ مہینہ ہے, وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ صبر کے ذریعے سے تقویٰ آتا ہے, اور تقوی کے ذریعے سے آدمی پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے قرآن پاک پر. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کو قرآن پاک کے ساتھ میں جوڑ دیا, اور روزہ قرآن پاک کے جوڑنے کی بھی صورت یہ بنائی کہ دن میں روزہ رکھوایا اور رات میں قرآن پاک سنوایا اور اپنے سامنے سنوایا. بہت سی جگہوں پر ماشاء اللہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے, یہاں پر بھی جو سواپارے کا حصہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہوگا, اور کچھ لوگوں نے 3 دن میں سن لیا, کچھ لوگوں نے 10 میں سن لیا, 10 دن میں کچھ لوگوں نے کئی کئی قرآن سنے اور کئی پڑھے. اور یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی ہے, نماز بھی پڑھایا اور اتنی مقدار میں بڑھا دیا گیا نماز کو کہ جتنی مقدار میں روزانہ آدمی 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتا ہے. فرض نمازیں جو اصل ہیں وہ 20 ہیں, فرض رکعتیں جو ہیں فجر کی 2 اور ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کے 4 اور وتر کے 3, یہ 20 رکعتیں ہوئی. اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں 20 کا اضافہ کر دیا گیا, اور اسی وجہ سے یہ تو ایک نقطہ ہے منطقی, مگر حقیقت یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت کا نام ہے, 8 رکعت یا 12 رکعت کا نام تراویح نہیں ہے, وہ تہجد ہے. اور جن لوگوں کو حدیث شریف سے غلط ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز کو تراویح سمجھا, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث سے غلط فہمی میں پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے اضافہ نہیں فرماتے تھے. حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی اور وہ تہجد ہوتی تھی, اور آپ تہجد رمضان میں بھی پڑھتے تھے تراویح کے علاوہ, وہ اتنی ہی ہوتی تھی جتنی غیر رمضان میں. بقیہ جو تراویح ہے وہ تو 20 رکعت ہے, 20 رکعت سے کم اگر کسی نے پڑھا تو اس نے تراویح نہیں پڑھی, اس نے تہجد پڑھ لی, کچھ اور پڑھی. اس 20 رکعت کے ذریعے سے اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو سنوایا اپنے سامنے, اور پورے قرآن پاک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے جو اللہ پاک نے سنوایا, تو یہ بالکل ایسے ہوا کہ کہیں یہ حافظ یعنی پڑھنے میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو, سننے میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو. جیسے آپ اپنے بچوں کو ہوم ورک اپنے گھر میں اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں کہ بھائی بچہ اسکول جا رہا ہے آ رہا ہے, جب تک آپ کی شخصی توجہ بچے پر نہیں ہوگی تعلیم جو ہے صحیح اس کی نہیں ہو سکتی. تو یہ کتنا اللہ پاک کا نظام ہے کہ قرآن پاک کو سنوایا, روزے رکھوائے, اور پھر اس کے ذریعے سے وہ زندگی مبارک عطا فرما دی جو قرآن پاک میں ہے, کہ جس کے ذریعے سے آدمی پوری زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کامیابی کے ساتھ چلے. اسی لیے اللہ پاک نے اس قرآن کریم کی صفت کے بارے میں جو بات فرمائی اس کو میں نے پڑھا بھی, اس کی تلاوت کی, جس میں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے بصائر للناس, یہ لوگوں کو آنکھ دینے والی ہے, لوگوں کو بینائی دینے والی ہے, وہ ہدن, اور یہ کتاب لوگ دوسرے آدمی اور تیسرے منزل چاہیے کہ جانا کہاں ہے, چاہتے کیا ہیں آپ, کیوں آپ جانا چاہ رہے ہیں آگے. یہ فرمایا گیا کہ یہ تینوں چیزیں ہم تعالیٰ جل جلالہ منوالو نے اس کلام پاک میں سمو دیے, اور فرمایا ہذا بصائر للناس, یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے, وہ ہدن, اور یہ لوگوں کے لیے راستہ ہے, رحمہ, اور یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے, کیونکہ رحمت ہماری منزل ہے, ہم چاہتے کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, ہمارے لیے آپ دنیا اور آخرت میں حسنہ مرحمت فرما دیجیے, ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو چیز چاہتا ہے اصل وہ اللہ پاک کا رحم چاہتا ہے, غضب نہیں چاہتا, وہ ان کا انعام چاہتا ہے, وہ ان کی سزا نہیں چاہتا. یہ اصل منزل ہے انسان کی. اب تعالیٰ شاہوں نے فرمایا کہ یہ منزل ہے جو تم کو ملے اس کلام پاک کے ذریعے سے, کہ یہی تم کو بینائی دینے والی ہے. اور یہ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے بصائر تمہارے پاس آ چکے. فمن ابصر فلنفسہ, جو بینائی حاصل کرے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے. فمن عمی فعلیہ, اور جو اندھا ہوتا ہے تو اس اندھے پن کا وبال خود اس کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ فرمایا کہ فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, بات یہ ہے کہ جو آنکھیں انسان کے جسم میں لگی ہوئی ہیں یہ اندھے نہیں ہوتے, اصل اندھے وہ دل ہوا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, اور یہ کلام الہی دراصل اسی سینے کا علاج ہے, وہ سینے کی بیماریوں کا علاج ہے, وہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. فرمایا کہ ویشفی صدور قوم مؤمنین, اللہ پاک اس کلام پاک کے ذریعے سے مؤمنین کے سینوں کو شفا دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ بے یقینی کی جو بیماری ہے, وہ شک و نفاق کی جو بیماری ہے, وہ خواہشات کی پیروی کی جو بیماری ہے, وہ دنیا کی محبت کی جو بیماری ہے, وہ خدا سے غفلت کی جو بیماری ہے, ان بیماریوں کا علاج اور ان کی شفا حق تعالیٰ جل جلالہ نے اس مبارک کلام کے اندر وضع فرمایا. فرمایا کہ ویشفی صدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے کہ وہ ہے کہ جس میں شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو تینوں چیزیں اب تعالیٰ شاہوں نے جمع فرما دیے ہیں کلام پاک کے اندر. آدمی کو بینائی چاہیے تو بھی قرآن ہی سے, راستہ چاہیے تو بھی قرآن پاک سے, منزل چاہیے تو بھی قرآن پاک سے. اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم تعالیٰ شاہوں نے اس کو عبادت کا سیزن بنایا, اس کو اپنی کو یعنی سمجھ لیجیے کہ ورانے کا ایک نظام اس کا بنا دیا گیا, انسانی زندگی کا, انسانی روحانیت کی تربیت کا ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں بنایا. بڑا حصہ اس کا گزر گیا, تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے, آدمی اس میں قدر کرے. اور اگر ایک آدمی ایک بات کو لے لے تو یہ وہ مبارک کلام ہے جسے مجھے فالو کرنا ہے, اور ہوگی بات کرنے والے کے لیے تو دو جملے بس ہیں, اور تھوڑا سا نظام کافی ہے, تھوڑا سا کورس بس ہے, اور تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. نہیں کرنے والے کے لیے تو دفتر کے دفتر ناکافی ہے. ایک صحابی گاؤں والے دوسرے صحابی کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ قرآن پاک سکھا دیجیے آپ. انہوں نے کہا بہت اچھا, تو انہوں نے سورہ زلزال سکھائی, اذا زلزلت الارض زلزالہا. پھر وہ چلے گئے اور پھر کئی دنوں تک نہیں آئے. انہوں نے پوچھا, یہ سوچے کہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ قرآن پاک سکھا دیں, ایک سورہ سیکھا پھر اس کے بعد آئے نہیں. جب کئی روز کے بعد ملاقات ہوئی تو کہا کہ میاں آپ تو آئے نہیں. تو فرمانے لگے کہ آپ نے مجھے سورہ زلزال سکھا دی, کہنے کے سکھا دی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں یہ تعجب کر رہا ہوں کہ جو آدمی سورہ زلزال پڑھ لے سیکھ لے پھر اس کو مزید سیکھنا کیا پڑتا ہے. جب اس میں یہ مضمون آ گیا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کے انجام کو دیکھ لے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے. جب یہ حقیقت اللہ کی طرف سے بتا دی گئی اور اس کی تفہیم ہو چکی ہے, اس کی وضاحت ہو چکی ہے, تو پھر مزید یاد کرنا کیا. جس آدمی میں استعداد ہو اس کے لیے ایک سرابی اس کی زندگی کے انقلاب و تبدیلی کے لیے بس. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عصر کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ پاک صرف سورہ عصر نازل فرماتے اور کوئی کلام الہی میں سے بقیہ حصہ نازل نہ ہوتا تو بھی سارے انسانوں کو اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے کافی تھی. ایک سورہ عصر دیر قدر گیا سورت, یہ بھی کافی ہو جاتا. رب تعالیٰ شانوں نے اس کے ذریعے سے ہماری آنکھیں کھولی, ہمیں بتایا کہ انسان کا فکر کیا ہونا چاہیے, اس کے عقیدے کیا ہو, اس کا ذہن و مزاج کیا ہو, اس کا نظریہ کیا ہو, اس کا یقین کیا ہو, اس کا عقیدہ کیا ہو, اس کے عبادات کیسے ہوں, اس کے معاملات کیسے ہوں, اس کی معاشرت کیسی ہو, اس کا تمدن کیسا ہو, اس کے اخلاق کیسے ہوں, اس کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ میں کیسی ہو, اس کو کیا کرنا ہے, یہ سب بتا دیا گیا. اور سب سے بڑی یہ بات کہ اس کا انجام کیا ہے, انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے, اس کو جانا کہاں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں علم المعاش کا بیان تو تفصیل سے نہیں ہے, علم المعاد کا بیان ہے. انجام سے متعلق انسانی زندگی کا بیان ہے کہ انسانی زندگی کا انجام کیا ہے, کن مراحل سے انسانوں کو گزرنا ہے, اور کس طرح کے لوگوں کو انسان سے ثابت, کس طرح کے حالات سے انسان کو سابقہ پیش آنا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ شانوں نے تفصیل سے کھول کھول کے بیان فرما دیا. اور یہی وہ چیز ہے اصل میں جو انسانوں کو سمجھانے کی ہے, انسانوں کو سمجھنے کی ہے اور انسانوں کو اپنانے کی ہے. ایک زندگی کا راستہ وہ ہے, یہاں سے آدمی باہر جا رہا ہے کہیں, جو محسوس راستہ ہے, مشاہد ہے, نظر آتا ہے. اور ایک راستہ وہ ہے جو عقلی ہے, ایک راستہ وہ ہے جو فکری ہے, ایک راستہ وہ ہے جو عملی ہے. یہ غیر محسوس ہے, یہ مشاہدے میں نہیں آتا, یہ انتہائی لطیف ہے, یہ انتہائی نازک ہے, یہ انتہائی باریک ہے. اور اسی وجہ سے ہم تعالیٰ جل جلالہ نے ہر نماز میں ایک مسلمان پر اس بات کو فرض فرمایا کہ تم روز اس کی ہر نماز میں ہر رکعت میں دعا کرو, لا فلاتا الا بفاتحۃ الکتاب. جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہوگی نہیں تمہاری. اگر اپن اکیلے پڑھ رہے ہو تو حضرت کو پڑھنا پڑے گا, اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو صلاۃ الامام, قراۃ الامام, قراۃ للمقتدی, کہ امام کا پڑھنا مقتدیوں ہی کا پڑھنا ہے, مگر پڑھنا ہے. اور اس میں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یہ اللہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلا دیں. سیدھا راستہ اتنا ایزی نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور جب چل پڑتا ہے آدمی تو دین آسان ہے, دین سنت, مگر دین آسان ہے کہ یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھیں یا نہ سیکھیں, محنت اس پر کی جائے یا نہ کی جائے, قربانی اس کے لیے دی جائے یا نہ دی جائے. اور آدمی لانگ لائف اس کو چل پڑے گا, ایسی بات نہیں ہے. زندگی کے جس اسٹیج اور مرحلے پر آدمی ہے وہاں وہ اہدنا الصراط المستقیم کے پڑھنے کا محتاج ہے, کسی کے لیے معافی نہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ صحابہ اور صحابہ میں خلفاء راشدین, کسی کے لیے بھی استثنا نہیں ہے, سب کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ راستہ جو ہے وہ سیدھا موت کی آخری سانس تک ہوتا ہے. اور مستقبل کے بارے میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر, کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے, اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ مرنے والا ہے. حق تعالی شانہ بے شک اللہ وہی علیم ہے, وہی خبیر. اس لیے آدمی کو ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک کے راستے کی ضرورت ہے. اسی واسطے دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو قرآن پاک والی زندگی ہے, اس مبارک زندگی کی فہم لینے کے لیے اور اس مبارک زندگی کو اپنے اندر لانے کے لیے اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا کہ اس کی فہم لو, اس کی تلاوت کرو, اس کو سنو, اس کو پڑھو, اور اس کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے روزے رکھو, دن میں روزے رکھو اور راتوں میں قیام کرو, تاکہ وہ مبارک استعداد, وہ صلاحیت جو انسانوں کے قلوب کے اندر ہوتی ہے اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی, وہ آ جائے. جب آدمی باہر دیکھ چلنا چاہے تو اس کو دو نور چاہیے, ایک وہ روشنی اور نور چاہیے جس کے ذریعے سے آدمی چلے, جو باہر کی روشنی کہلاتی ہے, چاہے وہ سورج کی ہو, چاہے وہ لائٹ کی ہو, چاہے وہ ٹارچ کی ہو, چاہے وہ کسی چیز کی ہو. اور ایک وہ روشنی چاہیے جو انسان کی آنکھوں کے اندر ہو. اندھا ہے اور دن کے اجالے میں دوپہر میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ چلے تو وہ بھی نہیں چل سکتا, اس کو رہبر کی ضرورت ہے. اور ایک آدمی کی آنکھ تو صحیح ہے لیکن ظلمات باز باز کا منظر ہے, اندھیری گٹاٹوں پر اندھیری رات ہے, اور بالکل ایک ہاتھ یعنی اپنا ہاتھ اپنے کو نظر نہیں آ رہا, تو آدمی کیسے چلے گا؟ اس لیے ایک وہ نور ہوتا ہے جو علم کی لائن کا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے راستہ متعین کیا جائے کیا راستہ ہے, اور ایک وہ نور ہوتا ہے جو آدمی کے اندرون کا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھوں میں روشنی ہو کہ جس کے ذریعے سے آدمی راستے پر چل پڑ چلے. اس لیے فرمایا گا کہ یہ وہ مبارک کلام ہے اللہ کا کہ جس کے ذریعے سے اندر کی روشنی آپ کو ملے گی, جس کے ذریعے سے باہر کی روشنی آپ کو ملے گی, تبھی تم چل سکو گے, ورنہ نہیں چل سکتے. اس لیے یہ اندر کی استعداد اپنے اندر لینے کے لیے محنت و مجاہدے کرائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کے نظام سے خود بتا دیا کہ روزوں کے ذریعے سے آدمی کو مجاہدہ کر کے وہ استعداد اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اسی لیے وہ جو دوسری آیت کا حصہ ہے میں نے دوسری اس میں پڑھا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا, زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ مبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ میں تجھے امانت دینا چاہتا ہوں, تو لے گا, اور اتنی عقل اس کو دے دی کہ جس کے ذریعے سے ہم تعالیٰ کے خطاب کو یہ سمجھے. ویسے ان کے پاس عقل و فہم ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں. ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی اپنی فہم دی ہے, اس کی اپنی عقل دی ہے, لیکن اس خطاب کو سمجھنے کی مزید عقل ان کو عطا فرمائی تاکہ یہ خطاب سمجھے. اب اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ عقل دی جانی چاہیے تھی جو انسانوں کو دی گئی, اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کو نہیں دی گئی. تو ان سے کہا گیا آسمانوں سے کہ ہم تم کو امانت دینا چاہتے ہیں, تم اس کو لو گے, آسمانوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہے، یعنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اختیار میں تم کو دوں گا، اور پھر اختیار دے کے اپنے احکام دوں گا اور اپنی پسندیدہ زندگی کا راستہ دوں گا، اس اختیار کو میری مرضی کے لیے استعمال کرو گے، وہ اختیار تمہیں ایسا ہوگا کہ چاہے تم میرے خلاف چلو چاہے میرے موافق چلو، اگر تم میرے موافق چلو گے اس اختیار کو لے کر تو پھر میں تم کو انعام دوں گا، سرفراز کروں گا میری جنت تمہارے لیے، اور اگر تم نے اپنے اختیار کو مس یوز کیا، نامناسب طریقے پر اپنی خواہشات پہ چل پڑے اور میرے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا، تو پھر میرا عذاب ہے، سزا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہمیشہ کے لیے مقدر کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمانوں نے یہ کہا کہ اگر ہم فرما برداری کرتے ہیں تو جنت ملے گی، لیکن نافرمانی کرتے ہیں تو جہنم ملے گی، اور یہ امکان ہے کہ ہم سے فرما برداری بھی ہو نہ بھی ہو، جب اختیار مل جائے گا تو کون کنٹرول میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ رسک لینا نہیں چاہتے، یہ ایک رسک ہے، میں بھی ہو بھی سکتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خدا کے غضب کا ہم شکار نہ ہو جائیں اور جہنم میں جانا نہ پڑے، اس سے بہتر یہ ہے کہ رسک مت لو، نہ ہمیں جنت چاہیے نہ ہمیں جہنم چاہیے۔ انہوں نے کہا پروردگار معذرت چاہتے ہیں، اور معذرت کرنے کا ذکر تو قرآن پاک میں خود ہی، اللہ نے زمین سے کہا کہ تو لے لے اس امانت کو، زمین نے اللہ سے یہی پوچھا کہ اگر میں اس امانت کو پورا کروں تو اس کا کیا انجام ہے؟ اب تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر تو مانے گی، تجھے اختیار دیا جائے گا، تو ہمارے احکام دیے جائیں گے، ایک زندگی گزارنے کا دستور اور نظام دیا جائے گا، اگر تم کرو اس کو اپناؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، جنتیں دی جائیں گی، نعمتیں دی جائیں گی، اور اگر تم اس کے خلاف چل پڑو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ زمین نے یہی کہا کہ یہ تو بہت رسکی راستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بات مانیں اور اللہ کی نعمت سے سرفراز ہو، لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم نے نہیں مان لیا اور تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور یہ ہم نہیں مول لینا چاہتے، اس چیز کے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ پہاڑوں سے اللہ نے فرمایا تو پہاڑوں نے بھی یہی سوال کیا، پہاڑوں کو بھی یہی جواب دیا گیا، پہاڑوں نے بھی پھر یہی معذرت کی، فرمایا انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انکار کر دیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے، واشفقنا منها، اور ڈر گئے وہ اس بات۔ چوتھے نمبر پہ انسان کی باری آئی، انسان سے کہا کہ تو لے لے امانت کو، کہنے رکھ دیجیے سب پہ، وحمل اہل انسان، اٹھا لیا اس کو انسان، انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم بڑا ظالم بڑا جاہل، اتنا بڑا خطرہ کہ اللہ ناراض، خوش ہو جاتے ہیں تب تو بس نعمتیں نعمتیں، لیکن اگر ناراض ہو جاتے ہیں، ایک آدمی سے کہا جائے کہ یہ بریانی کی پلیٹ ہے، جو آدمی ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں زہر ہے، جو آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر نہیں ہے، آپ سے کہا آپ کھانے کے لیے میں رسک نہیں لیتا، اس سے کہا دوسرے میں نہیں رسک نہیں لیتا، اس سے کہا آپ کھانے کے لیے، ایک چوتھا آیا اس سے کہا کھا لیجیے تو دیکھا جائے گا، میاں بریانی تو پیٹ میں جانے دو پہلے۔ وہاں میں لہٰذا انسان، اللہ پاک نے انسان میں محبت کا عنصر رکھا ہے، حق تعالیٰ شانہ کے لیے قربان ہو جانے کا عنصر رکھا ہے، برداشت کرنے کا عنصر رکھا ہے، اپنے نفس پر آرا چلا دینے کا عنصر رکھا ہے، حالات سے ٹکرا جانے کا عنصر رکھا ہے، بڑے حوصلے اس میں دیے، بڑا عز اس میں دیا ہے، بڑا جگر اس کو دیا ہے، اس کی جگر اس کی ذہن کی وسعت اور اس کی جگر کی وسعتوں کا مقابلہ سمندر کے عطا سمندر نہیں کر سکتے، ناپائیدار کنار جو سمندر ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی اڑ آدمی پہاڑوں سے نہیں تھمی جا سکتی، پہاڑ اس کے اڑ آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آسمان کی بلندیاں اس کی بلند پروازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ میرے سر پہ ڈال دیجیے آپ، میں تیار ہوں، میں بتا دوں، اور انسان نے اپنے وقت میں دکھایا ہے اس بات کو، ثابت کیا اس بات کو، اللہ پاک کی اس امانت کو جو اللہ نے اپنے مبارک کلام کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے اپنے دور میں دیا اس کو بتا دیا، اور آج یہ امت مسلمہ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، اس کو یہ بات ثابت کرنی ہے، اور قرن اول میں اور قرن ثانی میں اور قرن ثالث میں، ہر دور میں اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کے مخلص بندے، الا عباد منهم المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، خدا کے وہ مخلص اور چھاٹے ہوئے اور منتخب بندوں نے اس کا ثبوت فراہم کیا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے جذبات سے، اپنے خواہشات سے، انہوں نے اپنے آپ پہ ڈال دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے آزمایا ابراہیم کو، ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو وفادار ہے،
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب خدا کا حکم دیا ہے, پہلے انسان کو اختیار دے دیا, اس کو سمجھ بوجھ دی گئی, وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے گئے, اما شاکرم و اما کفورا, نا قدری کا راستہ, نا شکری کا راستہ, خواہشات کا راستہ, طبیعت کے میلان کا راستہ, ہوائے نفس کا راستہ, اور ایک شکر گزاری کا راستہ, صبر کا راستہ, برداشت کا راستہ, تقیید کا راستہ, مقید ہونے کا راستہ, یہ اس کے سامنے رکھا گیا. جب اس کو اللہ پاک کی امانت دی گئی, اس نے بتا دیا کہ میں اپنے اللہ سے کتنا تعلق رکھتا ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں سے مجھے کتنا تعلق ہے, اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے میں تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم کو وطن چھوڑنا ہے, یہ نہیں پوچھا ابراہیم نے کیوں. اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے وچن میں بار بار ابراہیم کے قصے کتنی جگہ سنائے گئے, موسیٰ و عیسیٰ کے قصے کتنی جگہ سنائے گئے, نوح کے قصے اور ہود اور صالح کے قصے کتنی جگہ سنائے گئے قرآن پاک میں, اللہ بار بار کیوں اس بات کو دوہرا رہے ہیں. آپ اگر آج تک 26 تراویح آپ پڑھ چکے ہیں تو کم و بیش ہر 20 تراویوں میں تو آپ نے ان قصوں کو سنا ہے. اتنی بار بار اللہ پاک نے اس بات کو دوہرایا ہے, کیوں بھائی؟ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہ جو میرا ہوتا ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو پامال کرتا ہے اور کیسے قربانی پر آ جاتا ہے. یہ پوچھا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ آئے کیوں, آئے تھا چھوڑ دیا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کو کہا کہ تم وہاں چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اور کمال یہ ہے کہ عورت نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں, اللہ امر کا, اللہ نے آپ کو حکم دیا چھوڑ دینے کا, کہنے کے اللہ نے حکم دیا, کہنے کے جائیے بتاؤ. یہ نہیں پوچھا بیوی ہاتھ ڈالے کہ کیوں, بچے میں نوبت آئی کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے. کمال یہ ہے کہ اسماعیل نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں. یہ وہ چیز اللہ چاہتے ہیں مسلمان سے, کیوں کیسا مسلمان ہے اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تم ابراہیم کی ملت ہو اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور مسلمان کے معنی جھکا دینے کے گردن کو اور مسلمان کے معنی حوالے کر دینے کے اپنے آپ کو, تو پھر یہ کیوں کی کیا بات ہے, پھر یہ خواہشات نفسانی پر چلنے کی کیا بات ہے, پھر یہ نفس کے سوچنوں کی کیا بات ہے. آرڈر از آرڈر, آپ نے فرمایا بس ٹھیک. یہ ہے وہ قرآن پاک کا مزاج دیا جا رہا ہے, قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات دے رہے ہیں اور اسی بات کو سمجھا رہے ہیں, یہی چاہتے ہیں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اور ساری انسان. اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى, جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور ہوا سے یعنی طبیعت میں اٹھنے والے میلانات اور رغبتوں سے اپنے کو روکا, جنت اس کا دیگا دانت سے کا وطا. باعث مستامی نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جاتا ہے, اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نظر آئے بلکہ اللہ پاک کے اسماء کی اور ان کی صفات کی تجلی میں سے کسی کی تجلی ہوتی ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, رائیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. فقال یا محمد, فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فیما یختصم الملاء تعالی, ملائے اعلیٰ کس بات میں جگڑ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک آپ کے اوپر رکھ دیا, آپ کے سینے پر رکھ دیا. تو میں نے اس کی مشکا شریف میں بھی روایت ہے اور دیگر صحاح میں بھی ہے, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور پھر اس کے بعد میں تو فارغ دماغ ہے السماء والارض, آسمان و زمین کا پورا راستہ آسمان و زمین کھل گئے میرے سامنے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا محمد فیما یختصم الملاء تعالی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ملاء اعلیٰ کس بات میں جگڑ رہے ہیں؟ تو پھر میں نے کہا کہ کفارہ سیئات کے اندر اور رفع درجات میں کون سی چیز انسانوں کے گناہوں کا کفارہ, ان کو اہتمام سے کرو چاہے کتنی ہی ناگواری ہو, کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کی عبادت, جس کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کی محبت ہوگی وہی تو وضو کرے گا, اور جس درجے میں محبت ہوگی اتنا اہتمام سے وضو کرے گا. تو یہ اللہ کی محبت کا ثبوت اور نشانی ہے, اس لیے فرمایا کہ درجات کو بڑھانے والی اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت الخطا الى المساجد, مسجد میں بار بار آنا جانا. مومن کا دل تو مسجد میں لگتا ہے, مومن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے. مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی, اس کا جی تو اسی میں لگتا ہے, بیٹھے میں نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, نماز کا وقت نہیں آیا تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. فرمایا کثرت الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, اگر وقت قریب ہے تو انتظار کے لیے بیٹھ جانا آلریڈی, اور اگر وقت دور ہے اور کام کے لیے جا رہا ہے تو دل سے انتظار کرنا کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا اور میں اپنے اللہ کا حکم بجا لاؤں گا. فجر کی نماز پڑھے گھر کے انتظار میں, زہر کی نماز پڑھے عصر کے انتظار میں, عصر پڑھے مغرب کی, اور مغرب پڑھے تو عشاء کی, اور عشاء کی نماز پڑھ کے آدمی فجر کے انتظار میں ہے. اور ایک بات فرمائی آپ نے, اس کے بعد بس قربان ہو جانے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا کہ من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير, جو ان کاموں کو کر لے جینا مزے کا اور مرنا مزے کا. لوگ آرام کی زندگی کے لیے, مزیدار زندگی کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں ڈیل رہے. من فعل, کتنا پیارا جملہ ہے, سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل. فرمایا من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير, جو اس کو کر ڈالے تو مزے سے اس کا جینا ہے اور مزے سے اس کا مرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو اللہ کے لیے حوالے ہو گیا, اللہ کو محبت کرنے والا ہوگا تو کہنے کیا. اور مجھے یہ حدیث اس پر یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رائے تو ربی فی احسن صورہ, تو باعث مسلمی نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اللہ آپ تک, آپ کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ مسلمی کو اللہ نے فرمایا کہ دع نفسک و تعال, اپنے نفس کو چھوڑ آ جا, بس اور کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں, اتنا ہی ہے بس. وہ نفس کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے قرآنی زندگی کے علاوہ جتنے طبیعت کے اندر سے اٹھنے والی بھوک ہے, جذبات ہیں, رغبات ہیں, خواہشات و میلانات ہیں, وہ سب کے سب دراصل قرآن کے علاوہ شیطانی راستے کی طرف رغبت دینے والی چیز ہے, بس اور کچھ نہیں. اس پہ کنٹرول کرنا ہے سب. اس کے بعد تو پھر آتا ہی آسانی آسان ایک دہلا سے کا وطال ہے. ہمارے شانوں نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہاں میں جہاں انسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا, ان نے حکا بدو من جہولا. اس کے بعد میں فرمایا کہ جب آسمانوں نے نہیں اٹھایا, زمین نے نہیں اٹھایا, پہاڑوں نے نہیں اٹھایا اور انسان نے اٹھایا, اس کے نتیجے میں تین باتیں, تین گروپ ہو جائیں گے انسانوں میں. غور سے سن لو اس بات, تین باتیں ہو جائیں گی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تین باتیں ہوں گی. یہ لام لام عاقبت ہے. لام عاقبت کا مطلب جس کا نتیجہ یہ ہوگا, اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے, اس کا جس کا انجام یہ ہوگا, یہ اللہ نے فرمایا. ایک گروپ وہ ہوگا جو اپنے کو حوالے کر دے گا. ٹھیک ہے صاحب, فرمائیے کیا فرمانا ہے. اگر آپ کہیں پہاڑ سے کودنے کو تو کود کے بتا دیں گے, اگر آپ سے آپ کہیں سمندر میں دوڑ جانے کو تو دوڑ کے بتا دیں گے, اگر آپ کہیں آگ میں کود جانے کو تو کود کے بتا دیں گے, اگر آپ کہیں گردن کٹانے کو تو کٹا کے بتا دیں گے, اگر آپ کہیں وطنوں کو چھوڑنے کو تو وطن چھوڑ کے بتا دیں گے, اگر آپ کہیں کہ عزت کو نیلام کر دیں تو ہم عزت کو نیلام کر کے بتا دیں گے, اگر آپ کہیں دنیا کی کسی وہ چیز جو انسان کے بس میں اور اختیار میں آپ کہیں تو آپ کہہ دیجیے, ہم کرنے کو تیار. فلما اسلم وتلوا للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. جب دونوں نے, دونوں مسلمان ہو گئے, دونوں نے اپنے کو حوالے کر دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا اسماعیل کو, ہم نے آپ اوپر سے آواز دے دی, او ابراہیم بس ہوگی بات, گلا کٹوانا نہیں تھا, یہ دیکھنا تھا کہ دل میں کیا ہے, کیا استعداد ہے, کیا یقین ہے, کیا صلاحیت ہے, بھائی ہے کتنا تعلق ہے, کتنی محبت ہے, یہ دیکھنا. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. فرمایا کہ تین گروپ انسانوں میں ہو جائیں گے اس انجام میں جس امانت کو انہوں نے اٹھایا ہے. وہ کیا؟ ایک تو خالص پوری طرح مان لینے والا گروپ, 100% حوالے ہو جانا. ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه, بے شک خرید لیا اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں. ایک گروپ یہ ہوگا جو اس کو 100% ثابت کرنے والے ہوں گے کہ ہاں ہم نے واقعی خریدا ہے. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جو اپنے اس کاروبار میں پکا رہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اس نے خدا کے ساتھ میں جو سودا کیا ہے وہ بہترین سودا ہے اور بڑی کامیابی اس نے لے لی. اللہ پاک کا اعلان ہے. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. جو لوگ اللہ کے راستے میں اتنا محنت کریں اور اتنی قربانی دیں کہ قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے, ان کے حالات کو بنائیں گے. مجھے معاف کیجیے آپ, یہ جملے پہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ایک آدمی مر گیا, اللہ اس کو بول رہے ہیں کہ اس کے حالات کو بنائیں گے. عجیب بات ہے نا, بھائی مر جب گیا تو اس کی بیوی گئی, اس کے بچے گئے, اس کی جاب گئی, اس کی نوکری چلی گئی, اس کا بینک بیلنس چلے گیا, اس کی دنیا چلی گئی, اس کے دوست احباب تو چلے گئے, اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے حالات بنائے گا. یہ لیجیے تماشا. اور اللہ پاک کا اعلان ہے والذین سورہ محمد میں ہی آئے, والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنۃ عرفہا لهم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فقاتلوا واضل اعمالهم. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں یا ایسی زرد کاری لگی ہے کہ جینے کی کوئی آس نہیں رہی. اس وقت صحابہ میں سے بیسیوں نہیں سینکڑوں صحابہ کے یہ جملے آج تک سیرت میں اور حیات صحابہ میں موجود ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں خست ہوا رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم تمہیں کامیاب ہو گئے. کیا چیز تھی اس موقع پر یہ ورڈ بولنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا صورت موقع کیا ہے اس کو سوچنا چاہیے. اس موقع پر یہ جملے کا کیا موقع محل ہے؟ اس موقع پر جملے کا موقع محل یہ ہے کہ انسان کو جب انسان نے اس امانت کو استعمال اپنے سر پہ لاد لیا اور یہ طے کر لیا کہ میں اپنی جان و مال کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر سے, تو جب تک مر نہیں گیا خدا کے نام پہ اس وقت تک شور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کے حالات پیش آئیں گے اور کب نفس شیطان کے دار میں پھنس جانا ہوگا اور کب اللہ کے نام پہ جانا ہوگا. اور جب یقین ہو گیا کہ یہ آدمی ختم ہونے والا ہے اور اس کی اب جان اللہ کے نام پر ہی گئی ہے اور خدا کے نام پر ہی یہ مار لگا ہے اور اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہے, تب وہ کہا کرتے تھے کہ جس مقصد کے لیے جینا تھا وہ ہو گیا. یہ فست رب کعبہ کا موقع یہ ہے یہاں پر کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کیا تھا رب کا؟ کیوں اس واسطے کہ جو میرے ساتھ میں جو اندیشہ تھا, جو خطرہ لگا ہوا تھا, وہ خطرہ ٹل گیا کہ آخری بات پہنچ گئی اس بات. تو ایک طبقہ وہ ہوگا, میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک اللہ نے فرمایا کہ تین طبقے انسانوں میں ہو جائیں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو پوری طرح حوالے کر دے گا اپنے کو اور ثابت کر دے گا اس امانت کے بار کے اٹھانے کو کہ ہم نے صحیح معنی میں اٹھایا ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہے گا اور ہر چیز سے زیادہ اللہ سے کرے گا. اللهم اني اسالك, اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي. يا الله سب سے زیادہ محبت آپ کی میرے دل میں آپ ڈال دیجئے اور سب سے زیادہ خوف آپ میرے دل میں ڈال دیجئے. سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ محبت. اور ایک گروپ انسانوں کا وہ ہوگا جو یہ کہنا کہ بابا یہ ہم سے نہیں ہوتا, ہم نہیں مانتے, یہ اپنے سے ہونے والی بات نہیں ہے, دو دن کی بات ہے, چار دن کے بعد سے دنیا میں آئے, پتا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, اب تو آرام سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے, عیاشی کرو, مزے کرو, جتنا زیادہ گلچھے اڑا سکتے ہیں اڑاؤ, جیسے جیسے جذبات پورے کیا سکتے ہیں کرو, جتنے نفس کے سوچنے, جتنے خواہشات, جتنی ارمانیں اپنی اپنے دوستوں کی, بڑوں کی, چھوٹوں کی پوری کی جا سکتی ہے, بس یہ کر لو. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے, اور اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے, یعنی اس سے کوئی بحث نہیں. اور بڑا طبقہ تو وہی ہوگا کہ جو مانتے ہی نہیں کرے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ اللہ نے اللہ سے ہم نے اس کا کوئی وعدہ کیا, ہم اس کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کوئی نظام ہو, ہم اس سے اس کو جانتے نہیں کہ یہ کوئی امانت تھی جو اللہ نے ہمیں دی ہے. ایک طبقہ وہ ہوگا انسانوں کا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو بیچ میں ہوگا, وہ یہ ہے کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, میں انکار کیسا کروں, اور عملاً بھی اس پر عمل بھی نہیں کر سکے گا. ایک طبقہ وہ جو پوری طرح حوالے کرنے والا, ایک طبقہ وہ جو پوری طرح انکار کرنے والا, اور ایک طبقہ وہ جو ظاہر سے اپنے کو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں مگر اندر سے اس کا دل مسلمان نہیں ہوگا, وہ رد کرتے ہوئے بھی جھٹکے گا اور قبول کرتے ہوئے بھی جھٹکے گا. اس سے نہ پوری طرح لیا جائے گا نہ پوری طرح اگلا جائے گا. اب تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ جب یہ تین گروپ انسانوں کے ہوں گے تو تینوں کا انجام سن لیجیے, لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. یہ اللہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ عذاب دے گا منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو. جو مشرک اور مشرکات ہیں بالکل نہیں ماننے والے وہ, اور جو منافقین اور منافقات ہیں جو ظاہر میں ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور حقیقت میں نہیں ماننے والے وہ, ان کو خدا سزا دے گا. لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہو جائے گا مومنین اور مومنات پر. وقال اللہ غفور رحیم, اور اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے. اللہ نے مشرکین اور مشرکات سے ہمیں بچایا, مومنین اور مومنات سے پوری طرح ہم نہیں ہیں, اب کہاں ہیں دیکھ لو. اس سے نکلنا ہے ہمیں, یہ بہت بڑا اندیشہ ہے, بہت بڑے خطرے پر اور بہت بڑے خطرناک بارڈر پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے. یہ آگے کی طرح آگے بڑھے سے کام چلنے والا نہیں, اتنی استعداد اپنے اندر پیدا کر لینی ہے, اتنا تعلق معاملہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اتنی محبت اپنے اندر لانی ہے, اتنی وارستگی اور شیفتگی اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کے خلاف اللہ کے حکم پر نبی کے طریقوں پر جمنا اس سیکھ لے اور اس کو آ جائے. یہ ضروری ہے, ظاہر سے لے کے باطن تک تمام عقائد میں, افکار میں, معاملات میں, معاشرت میں, ساری چیزوں کے اندر. ہمارا اپنا کچھ نہیں, ہم نے ہاتھ اٹھا لیا اپنے جان سے بھی اور فرمائے دے بھی یہ جان آپ کی ہے آپ جو فرمائیے وہ کرنے کو ہم تیار, یہ مال آپ کا ہے آپ جو فرمائیے وہ ہم کرنے کو تیار. بس یہ مزاج اپنے اندر ہم پیدا کریں گے, یہ مبارک قرآن, یہ قرآن والی جو زندگی وہ ہمارے اندر آئے گی. اور حضور نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تیرا موافق وکیل ہے یا تیرا مخالف وکیل, یا تیرے خلاف حجت میں کھڑا ہو جائے گا یا تیری موافقت میں حجت میں کھڑا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایسا شفیع بنایا ہے کہ وہ مشفع ہے, روزہ اور قرآن کی دونوں شفاعت کریں گے اور دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اگر قرآن کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اللہ اس نے میں نے اس کو سونے سے روکا ہے, یہ پڑھتا تلاوت کرتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا, تو آج اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو اپنی نعمت سے سرفراز فرما دے. یہ ہونے والا ہے کہ اگر قرآن میرے حق میں کھڑا ہو گیا میری بخشش ہونے والی ہے. اور قرآن حجت اللہ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ اس کا یہ گناہ ہے میں نہیں بخشوں گا, اس کا وہ گناہ ہے میں نہیں بخشوں گا, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد سورے اڑ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر اس کو نہیں بخشنا ہے تو ہم کو اپنے کلام میں سے نکال لیجیے. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ بخشا, ایسا مضبوط وکیل اور ایسا مضبوط شفیع ہو کے کھڑا ہو جائے. اور اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس نے مجھے پسے پشت ڈالا, میرے میں پائے جانے والے احکام سے نظر انداز کیا, میرا کہلانے کے باوجود مجھ سے اپنا لگاؤ نہیں رکھا, تو پھر اس سے زیادہ سخت وکیل ہمارے خلاف میں اور کوئی نہیں ہوں. القرآن حجت لک او علیک, اور اللہ کے رسول بھی فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول کہیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا, وہ تو خود ہی بھٹک گئے, وہ تو خود ہی راہ سے چھوڑ دی. اس لیے میرے دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اندر ہماری استعدادوں میں فساد آ گیا, گڑبڑ آ گئی, خرابی آ گئی, اس کو دور کرنا ہے. آج عام طور پر جو غذا دعوت تبلیغ کے ذریعے سے پوری دنیا میں چل رہی ہے اور شکاگو میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی, پورے پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کا خاص اثر سچی طلب اور سچی محبت کا پیدا کرنا ہے دن میں, اور اللہ کی عظمت کا دن میں آ جانا ہے کہ اب تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے والی صفت آدمی کے اندر آ جائے. اور کوئی نہیں چاہا جا رہا اس بات سے, جب تک ہم اپنے کو اپنے بچوں کو اس میں اور اپنے ماحول کو اس میں نہیں کریں, اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے اس میں, یہ بات نہیں آئے گی تو قرآن پاک پر عمل کرنا بھی نہیں آئے گا. کون قرآن پاک پر عمل کرنا نہیں چاہتا, سب چاہتے ہیں, کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ وقت الویوں میں ابوابی آؤ, دروازے سے آؤ گھروں میں, تو اس قرآن پاک پر جانے کا جو دروازہ ہے جو گیٹ ہے وہاں سے نہیں جا رہا آدمی, غلط فہمی کا شکار ہے وہ. اور یہ غلط فہمی چونکہ عقلی اور ذہنی ہے تو پچاسوں قسمیں اس کی ہے. جتنے باطل فرقے مسلمانوں میں آج تک پیدا ہوئے ہیں ان سب کا خوراک اور ان کا راستہ آپ دیکھیں گے تو عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں قرآن پر, جانے چاہتے ہیں قرآن پر, قرآن پہ نہیں جا رہے. ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں جو خوارج ٹھہرے ہوئے تھے ان کا حضرت علی کے بارے میں کیا کیس تھا پتا ہے؟ تاریخ پڑھنے والے اس کو جانتے ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کیونکہ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے لڑ رہے ہیں. یہ تھا ان کا اصل کیس, یہ دعویٰ تھا ان کا, وہ بھی قرآن پر ہی جانا چاہتے تھے مگر واطل ہوئی تو میں نے ابوا بھی آنے کا دروازے سے نہیں جا رہے, اس کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار تھا. جتنے باطل فرقے آئے مسلمانوں میں جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی, ان سبوں نے قرآن پاک کو کوئی سہارا اپنا بنایا لیکن اس کو مس یوز کیا, اس کو غلط فہمی کا شکار ہوئے, اپنی عقل کو اس نے گزارنا چاہا, جو راستہ صحیح مقرر ہوا تھا اس راستے پر نہیں چل پڑے, بھٹک گئے. اصل ہے قرآن پاک کی زندگی, اور اس قرآن پاک پر عمل کرنے کے واسطے جو کتاب اللہ ہے وہ رجال اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, بس یہ یاد رکھ لیجیے. اسی وجہ سے اہدنا صراط المستقیم کی دعا کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث, میں آپ ماشاء اللہ بہت دنوں سے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, اہدنا صراط المستقیم کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے. سیدھا راستہ چلائیے کے بعد میں سیدھا جو وائر بن سکتا تھا وہ ایک صراط القرآن والحدیث, قرآن کا راستہ چلائیے, حدیث کا راستہ چلائیے, اس سے بہتر لفظ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ نماز کا نظام ہے جو اس کو فالو نہیں کرے گا بھٹکے گا. اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا, اللہ تعالیٰ شان و شوق تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی سمجھ عطا فرمائے, اس کی فہم عطا فرمائے, اور اس کی استعداد اس پر چلنے کی استعداد ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو پورے مسلمانوں کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.